الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اس کے دو عشرے گزر چکے ہیں، تیسرا عشرہ بھی اختتام پذیر ہے. اللہ نے اپنی توفیق ہی سے مسلمانوں کی ایک بڑے آبادی کو، ایک بڑی تعداد کو نمازوں کی توفیق بخشی، روزوں کی توفیق بخشی، تلاوت کی، ذکر اذکار کی توفیق بخشی، زکاة کی، صدقات کی، عطیات کی، اطعام طعام کی اور دوسرے نیکیوں کی توفیق بخشی، رجوع کی، توبہ کی، استغفار کی توفیق بخشی، درود شریف کی کثرت اور تلاوت کلام پاک کی توفیق بخشی، تراویح کی توفیق بخشی، قرآن کے پڑھنے کی، قرآن کے سننے کی توفیق بخشی، اعتکاف کی توفیق بخشی. تو یہ جو نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا موسم تھا، اس کے ختم ہونے کا وقت آیا ہے. رمضان المبارک کا، اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ جب کوئی ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس کے پورا ہونے کا وقت آتا ہے، تو وہ وقت خوشی سے زیادہ اس ذمہ داری کو اللہ کے پاس، اس کام کو اللہ کے پاس قبول کروانے کا ہوتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح و نصرت آ جائے اور لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اسلام میں فوج فوج ہو کر کے، قافلے قافلے ہو کر کے، وفد وفد ہو کر کے داخل ہو رہے ہیں، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریے، اپنے رب کی تحمید حمد بیان کریے، واستغفر، اور اللہ سے مغفرت مانگیے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا. 40 سال میں جب نبوت ملی، اعلان نبوت کے ساتھ جو چھپ کر کے ہوا، جو علانیہ ہوا، پھر اس کے بعد مخالفت کے جو سلسلے چلے، اور اس پر استقامت کا جو پہاڑ بن کر آپ اور آپ کے صحابہ جمے رہے، اس کو 13 سال تک اس کو برداشت کیا، اپنوں ہی کو نہیں پرایوں کے ظلم کو بھی سہا، مکہ کے اندر سہا، جب یہاں سے ناامیدی ہو گئی تو طائف کو امید لے کر کے گئے، وہاں پر سے مایوسی ہوئی تو پھر واپس آ گئے، وہاں کے ظلم کو سہا، پھر موسم حج کے اندر مدینے والوں سے بات کی تو ان لوگوں سے کچھ امید ظاہر ہوئی تو ان کے پاس اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے، اور صحابہ کرام نے مدینہ کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی ایک ہجرت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی ہجرت کی، اور بہت سے صحابہ نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد مدینہ کی ہجرت کی، وہاں پر اللہ کے نظام کو قائم فرمایا، زندہ فرمایا، چھوٹوں ہی کو نہیں، بڑوں کو، مردوں ہی کو نہیں عورتوں کو بھی، اور غریبوں کو، امیروں کو، پڑھے لکھوں کو اور جاہلوں کو، عوام الناس کو اور بادشاہوں کو، حجاز کے رہنے والوں کو اور باہر کے لوگوں کو دعوت اسلام آپ نے دے دیا، اور جتنی عبادتیں ہیں، جتنی معاشرت کے احکام ہیں، اخلاق کے احکام ہیں، سیاست ہے، تربیت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے احکام آہستہ آہستہ اللہ پاک اتارتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اترتے رہے اور لوگوں کو سکھاتے رہے اور بتاتے اور جماتے رہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں آیت آتی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. جب یہ آیت اتری تو اس کو سن کر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے، تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، تو مگر وہ مزاج شنا سے نبوت تھے، وہ سمجھ گئے کہ اب ذمہ داری پوری ہو گئی، تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا، اس یہ سمجھ کر کے وہ رونے لگے. تو کام کے ختم ہونے پر، ذمہ داری کے پورے ہونے پر، ایک کام جو اسلام لگاتا ہے وہ اس ذمہ داری کو اور اس عمل کو قبول کرانے کا لگاتا ہے کہ اللہ کے پاس اس عمل کو قبول کروا لینا ہے اور اپنی بخشش کروا لینا ہے، اپنی نجات کروا لینا ہے، اپنے لیے مانگ لینا ہے کہ بس ہم بچ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لا علیہ ولا لیہ، میں کو بڑے بڑے زیادہ زیادہ درجات نہیں چاہیے، بس میرے لیے اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ میں بچ جاؤں، مجھے میرے نقصان میں بھی نہ آؤں اور مجھے فائدہ بھی نہ ہو، تو یہ میرے لیے بڑی بات ہے۔ یہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے یہ بات۔ ہم لوگوں کو اس کی کس قدر ضرورت ہے آپ اندازہ کریں۔ یہ جتنی عبادتیں شروع میں سرسری طور سے ذکر کی گئی ہیں، جتنی نیکیوں کے کام ہیں، جتنے خیرات ہیں، ان سب کا ذکر کیا، ان کا کچھ کچھ ذکر کیا گیا، تو ان کو دیکھنے کے ساتھ ذہن میں آتا ہے کہ اب تو بس ہمارے سال بھر کی شاید تیاری ہو گئی، اب سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان نیکیوں کو ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائیں۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اعمال کی نوعیت کیا ہے؟ اعمال نیکیاں تو خیر بعد میں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی نوعیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، فرمایا اللہم اغفر لی ما قدمتو، ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ کچھ وہ ہیں جو نئے ہیں، وما اخرتو جو کچھ وہ ہیں جو پرانے ہیں، وما اسررتو وہ ہیں جو رات کے اندھیرے میں کیے گئے ہیں، وما اعلنتو وہ ہیں جو دن کے اجالے میں کیے گئے ہیں، وما اسررتو وہ ہیں جو صرف اکیلے رہ کر کے کیے گئے ہیں، وما اعلنتو دوسرے وہ بھی ہیں جس میں دوسروں کو بھی شریک کر کے کیا گیا ہے۔ اور اس فرمایا اللہم اغفر لی جدی و حزلی، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو مجھے مقصود تھے، کہ میں نے ایک کام کیا اور اس کام کو میں کرنا چاہ رہا تھا اور وہ گناہ کا کام تھا۔ وہ حزلی، اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیجئے جس کے ذریعے سے میرا مقصد تھا مذاق کرنا، تفریح کرنا، دل لگی کرنا، لیکن وہ گناہ بن گیا۔ تو ہمارے گناہوں کی یہ نوعیت ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم اغفر لی جہلی، میری نادانیوں کو معاف کر دیجئے، و اسرافی اور میرے اسراف میری زیادتی کو معاف کر دیجئے، وما انت اعلم بہ منی، اور ایک بہت لمبا سلسلہ وہ ہے گناہوں کی، ایک قسم وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور وہ بہت تھوڑی ہے، اس کی کوانٹٹی بہت تھوڑی ہے، گناہوں کی ایک قسم وہ ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا اور سکھایا کہ کون کون سے گناہوں سے ہم کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر گناہ تو وہی ہے جن کے گناہ ہونے کا ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، اور زیادہ تر گناہ تو وہ ہے جن کو ہم کرتے ہوئے احساس تک نہیں رکھتے کہ یہ گناہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے گناہوں کی نوعیت یہ ہے، ما قدمتو، ما اخرتو، ما اسررتو، ما اعلنتو، اللہم اغفر لی جدی و حزلی، اللہم اغفر لی خطائی و عمدی، جو جان بوجھ کر کے کیا، جو نہیں کرنا چاہ رہا تھا پھر بھی ہو گیا، یہ سارے گناہوں کی نوعیت ہے۔ اور ان سارے گناہوں کی نوعیت کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں کس نوعیت کے ہیں؟ وہ نیکیاں اس نوعیت کے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ قدوسی کے تو شایع نشان بالکل بھی نہیں ہیں۔ اگر ان کے دربار کے لحاظ سے دیکھا جائے، ان کی سبوحیت اور قدوسیت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو ہمارے اعمال شاید گاربیج کہا جانا مناسب ہوگا، شاید کچرا کہا جانا مناسب ہوگا، شاید گندگی کہا جانا مناسب ہوگا۔ جن عبادتوں کے اندر اخلاص مقصود ہے ان کی وہ عبادتیں اخلاص سے خالی ہوتی ہیں، جن عبادتوں کے اندر عظمت مقصود ہے وہ عبادتیں ہماری عظمت سے خالی ہوتی ہیں، جن عبادتوں کے اندر توجہ اور یکسوئی چاہیے اسی کے اندر سب سے زیادہ انتشار پایا جاتا ہے۔ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ باندھنے سے لے کر کے سلام تک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ساتھ بندھ جائے، اقیم الصلاۃ لذکری، جب اللہ اکبر تم کہو تو پھر میرا دھیان ایسا بندھ جائے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہی یہ دھیان ہلکا سا ٹوٹے، ایسا نہیں زندگی بھر یہ دھیان قائم رہے۔ اسی لیے تبلیغ میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ نماز اب ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ صفت صلاۃ پر آنا کیا ہے؟ صلاۃ میں توجہ ہے اللہ کی طرف، تو یہ صفت صلاۃ پر زندگی آنا یعنی پوری زندگی میں ہمارے اللہ کی طرف توجہ مستقل قائم رہنا، ایک تعلق قائم ہو جانا کہ وہ تعلق کبھی ٹوٹے نہیں، ایک توجہ اللہ کی طرف بن جانا کہ وہ توجہ کبھی ہم سے اس غفلت کا شکار اس کی وجہ سے نہ ہو۔ تو ہماری جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں ایسی ہیں، جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہیں، مال کا نکالنا دل پہ بوجھ بن جاتا ہے، ذہن پہ بوجھ بن جاتا ہے، ہمیں مستقبل کی فکریں دامنگیر ہو جاتی ہیں کہ ہم اگر یہ خرچ کر دیں گے تو میری فلاں ضرورت کا کیا ہوگا، یہ خرچ کر دیں گے تو فلاں ضرورت ہماری اٹک جائے گی، فلاں جگہ مجھے کام ہے وہ کام رک جائے گا، انسان کو سوچنا چاہیے جب ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی اس کو اللہ پاک غذا دے رہے تھے اور اس سے اس کا کوئی بل یا خرچہ نہیں مانگ رہے تھے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا گیا تھا، جب تک وہ کمانے کے قابل نہیں ہوا تھا تب بھی اللہ پاک اس کو کھلا رہے تھے، اور اب جب وہ کمانے کے قابل ہو رہا ہے تو اس کو اپنے مال پر اور اپنی کمائی پر بھروسہ آ گیا، اعتماد آ گیا کہ یہ میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ اگر یہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہوتا، اگر یہ چیزیں یعنی آدمی کی کمائی ضرورتوں کے پورا کرنے والی ہوتی، آدمی کے پاس موجود مال اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہوتا تو وہ زندہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جس وقت وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو کون اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا؟ اس کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، اس کے پاس تو کوئی کمائی نہیں تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا، جب وہ کمانے کے قابل نہیں تھا، بڑا بھی تھا لیکن کمانے کے قابل نہیں تھا، یعنی اس وقت تک وہ کمان نہیں رہا تھا، یعنی جب وہ جاب پہ نہیں ہے، اس وقت اس کو پالنے والا کون ہے؟ اس وقت اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ انسان کی بڑی ضرورتیں تو وہ ہے جو اللہ پاک مفت میں پورا فرما دیتے ہیں، جس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے بھی نہیں اور اللہ پاک مانگتے بھی نہیں۔ بڑی ضرورتیں اکثریت نعمتوں کی وہ ہے جس کے اندر اللہ پاک پیسوں کے بغیر ہی اس کو پورا کر دیتے ہیں، مال کے بغیر ہی اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک عمر کا وہ حصہ آتا ہے جب آدمی کمانے کے قابل بچتا بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ پاک اس کو پالتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ تو انسان کا حال ہو گیا، اب دوسری مخلوق کو اگر دیکھ لیں، خود اپنی اولاد کو دیکھ لیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی ہم لوگوں کو یہ جو مال کا خرچ کرنا ذہن پہ بار بن جاتا ہے، دل پہ بار بن جاتا، بوجھ بن جاتا کہ ہم یہ کیسے خرچ کریں، ہماری فلاں ضرورت کا کیا ہوگا۔ جس اللہ نے دیا ہے اسی اللہ کو واپس دیتے ہوئے دل کا بوجھ بننا انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو زکوٰۃ کے دینے میں، صدقات کے دینے میں، عطیات کے دینے میں پیسے کا ہمارے پاس سے نکلنا ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے، حالانکہ یہ خوش دلی سے دینے کی چیز ہے، خوش دلی سے کرنے کی چیز ہے۔ ہماری عبادتوں کی جو نوعیت ہے، اس نوعیت کا حال یہ ہے، جو برائیاں ہیں سو برائیاں ہیں، لیکن جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کی کیفیت یہ ہے۔ نماز کے اندر ہماری توجہ نہیں ہے، نماز کے اندر اللہ کی عظمت کا استحضار نہیں ہے، اپنی عبدیت کا استحضار نہیں ہے، مال کے خرچ کرنے کے اندر ہمیں خوش دلی نہیں ہے، یا اس کے اندر آگے بڑھنے کا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ہماری دنیا کی فکریں ہم لوگوں کو دامنگیر ہیں۔ دوسری عبادتوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ دوسری طرف اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک غافر بھی ہیں، اللہ پاک غفار بھی ہیں، اللہ پاک غفور بھی ہیں۔ وہ غفار ہیں، بار بار بخشنے والے ہیں، وہ غفور ہیں، سارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں شرک کے سوا۔ تو اللہ پاک عفو بھی ہیں، وہ صرف پردہ نہیں ڈالتے ہیں بلکہ مٹھا ڈالتے ہیں کہ وہ نام عمل میں چیز باقی نہیں رکھتے۔ وہ کریم بھی ہیں کہ وہ نیکیوں کو، وہ برائیوں کو صرف مٹا نہیں ڈالتے، ان کی جگہ خالی جگہ چھوڑنے کے بجائے ان کو نیکیوں سے بدل بھی دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اللہ ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے، نجات کی طلب کی پوری کوشش ہونی چاہیے، مغفرت کی طلب کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ جو نیکیاں اس سیزن کے اندر، اس موسم بہار کے اندر، موسم خیرات کے اندر کر لی جاتی ہیں، ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے حفاظت کا آگے چل کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بھی نیکی لے کر کے آئے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان میں آتا ہے کہ کم سے کم 70 نیکیاں ملیں گی، پھر اخلاص کے ساتھ وہ بڑھتی چلی جائیں گی، وہ 700 ہوں گی، 700 بھی بیان کرنے والا عدد ہے، باقی اخلاص کے حساب سے اللہ پاک کس کو کتنا دیں گے کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ جو نیکیاں کرنے کا مسئلہ ہے، کہیں پر بھی نیکیاں کرنے کی بات نہیں ہے، وہ من عمل صالحہ کے ساتھ میں کوئی آخرت کا وعدہ نہیں جوڑا گیا ہے، صرف عمل صالحہ، من جاء بالحسنہ کے ساتھ میں جوڑا گیا ہے۔ جاء بالحسنہ میں اور عملہ کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک آدمی نے عمل کر لیا، اب وہ ضائع ہو گیا تو بھی اس کو دینا، اس کا اجر دینا بن جائے گا، مزدوری دینا بن جائے۔ جاء بالحسنہ میں یہ ہے کہ جو نیکی کی گئی ہے اس کو باقی رکھ کے اللہ کے پاس لے کے جانا، اس کو ضائع ہونے نہیں دینا، اس کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ من جاء بالحسنہ کے اندر آتی ہے یہ بات۔ تو ہماری جو نیکیاں کی گئی ہیں، اللہ پاک نے ہم کو توفیق بخشی ہے، ان کو بچانے کی پوری فکر ہونا۔ اب نیکیاں ضائع کیسا ہوتی ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں، اس میں سے ایک بنیادی دو تین شکلیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی نیکیوں کے کرنے کے بعد ان نیکیوں پر گھمنڈ اور اترانا شروع کر دے کہ میں نے یہ کر لیا، اس رمضان میں مجھ سے یہ ہو گیا، اب اس کا تذکرہ لوگوں سے کرنا شروع کر دیے کہ میں نے مثال کے طور پر اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے، میں روزانہ تہجد پڑھتا رہا، میں نے اتنے ختم کر لیے، وغیرہ وغیرہ، اتنا صدقہ فلاں جگہ دیا، اتنا مال فلاں جگہ ڈونیٹ کیا۔ یہ ساری جو شکلیں ہیں لوگوں کو بتانے اور جتانے کے لیے کہ میں یہ نیکیاں کرتا ہوں، ان کا اظہار کر دینا، ان کو برباد کر دینا ہے۔ پھر کچھ بھی نہیں بچتا نامہ اعمال کے اندر، جب اللہ پاک کے پاس جائیں گے تو سارا نامہ اعمال خالی ہوگا، بندہ سوچے گا کہ میں نے تو بہت کچھ کیا تھا، وہ جو جتایا گیا اس نے اس کو صفر کر دیا، اس کو بالکل ہی مٹا دیا۔ تو نیکیوں کا بتانا اور جتانا دوسروں کو، یہ وہ بھی اس خیال سے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ نیکیوں کے برباد کرنے والی چیز ہے۔ اور زبان کے چٹخارے کے لیے، جو غیبتیں کی جاتی ہیں موسم کو گرمانے کے لیے، ماحول کو گرمانے کے لیے جو غیبتیں کی جاتی ہیں، ایک اپنی ہوا باندھنے کے لیے جو دوسروں کی برائیاں کی جاتی ہیں، یہ بھی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ مسجد والے ماحول کے اندر رہ کر کے دنیا کے اندر ذہن کو اور زبان کو اور دل کو اور اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ بھی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے۔ سوکھی لکڑی جس طرح سے جلدی سے جل جاتی ہے، گیری لکڑی تو آہستہ آہستہ جلتی رہتی ہے، جلتی اور بجھتی رہتی ہے، لیکن سوکھی لکڑی ایک ساتھ جل کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسجد میں رہ کر کے دنیا کے اندر مشغول رہنا، دنیا کی باتیں کرتے رہنا، غیر ضروری باتیں کرنا، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پھر بچانا ضروری ہے، یہ حفاظت کا کام ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ بڑے فرماتے ہیں کہ جو نیکی بندہ سال بھر کرنا چاہتا ہے اس کو رمضان میں کر لے تو اس کے ذریعے سے تربیت ہوگی اور سال بھر اس کام کا کرنا، نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں نیت کرنا چاہیے گناہوں کے چھوڑنے کی، کہ میری زندگی میں فلاں گناہ ہے جو مجھے سارے گناہ چھوڑنا ہے، لیکن ایک ساتھ سارے گناہ چھوڑے نہیں جاتے، ایک ساتھ ساری برائیاں ہمارے اندر سے نکلتی نہیں ہیں، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نکلتی ہیں جبکہ اس کی کوشش کی جائے۔ تو نیت کرنا چاہیے کہ اس سال میں کوشش کروں گا کہ فلاں گناہ میرا چھوٹ جائے، اور اس بار رمضان میں نیت کر لیں تو شاید اللہ پاک اس کی برکت سے رمضان کے بعد میں آسانی فرما دے۔ ایسے ہی جو نیکیاں کی جاتی ہیں، وہ نیکیوں کے اندر بھی ترتیب یہی ہوتی ہے، نیکیوں کے اندر بھی ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو رمضان کے علاوہ پہلے سے نیکیاں کرتے آئے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ پہلے سے اگر نوافل کا اہتمام نہیں تھا تو اب اس میں اشراق کا اضافہ ہو گیا، مثال کے طور پر چاشت کا اضافہ ہو گیا، اس کے اندر اوابین کا اضافہ ہو گیا، مثال کے طور پر تہجد کا اضافہ ہو گیا کہ میں گزشتہ سال میں نہیں پڑھتا تھا، اس سال انشاءاللہ میں ایک نماز تو شروع کر لوں گا، اشراق میں شروع کر لوں گا سال بھر نبھاؤں گا، تہجد میں شروع کر لوں گا سال بھر نبھاؤں گا، اوابین میں شروع کر لوں گا سال بھر نبھاؤں گا۔ اشراق کی نماز کا پڑھنا مقبول عمرے کا ثواب رکھتا ہے، اور اوابین کا پڑھنا 12 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے، اور تہجد کی نماز یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقبول بنانے والی نماز ہے، انتہائی قرب بخشنے والی نماز ہے۔ اور جو سنت مؤکدہ ہیں وہ سنت مؤکدہ اپنی جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن میں 12 رکعت پڑھے گا، یہ جو ہماری سنت مؤکدہ بنتی ہے، فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2، یہ ٹوٹل جو 12 ہیں، فرمایا کہ جو اس کو روزانہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے ایک محل تیار فرمائیں گے۔ تو اب جو روزانہ پڑھتا ہے، زندگی بھر پڑھتا ہے، وہ اندازہ کرتے جائے، اگر وہ قبول ہو گئی، انشاءاللہ قبول ہوں گی، تو وہ کس قدر محل اللہ پاک کے پاس اس کے لیے تیار ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ وہ ایک محل اللہ کے پاس تیار کروا رہا ہے۔ تو نیکیوں کے اندر اضافہ ہونا، تلاوت ہے، تلاوت جیسے مثال کے طور پر پہلے نہیں ہوتی تھی تو اب نیت کی جائے کہ کم سے کم ہم تلاوت کریں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، امت کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کہ بھائی مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کم سے کم وقت کو اپنے مقرر کر لے، 3 منٹ میں تلاوت کیا کروں گا۔ جو تلاوت نہیں کرتا ہے، وہ شروع کرنا چاہتا ہے اور جمنا چاہتا ہے اس پہ، کہ مستقل وہ کنٹینیو عبادت کرتا رہے، روزانہ اس سے وہ کام ہوتا رہے، فرمایا کہ 3 منٹ سے شروعات کرے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب اس کے اندر ایک آیت ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، ایک صفحہ ہوتا ہے، یا پاؤ پارا ہوتا ہے، ایک کوارٹر پارا ہوتا ہے، جتنا بھی ہو جائے وہ اس سے شروعات کرے، اور پھر اس کے اوپر اپنے آپ کو جما لے، عبادت کے اوپر اپنے آپ کو لگانا ہے۔ مال کے خرچ کرنے میں اگر دل میں تنگی آتی ہے مثال کے طور پر، تو اس کی عادت ڈال لے کہ روزانہ $1 میں خرچ کیا کروں گا۔ ایسے ہی بہت سارے نیکی دوسرے نیکیاں ہیں، جیسے توبہ کرنے کا مسئلہ ہے کہ روزانہ میں اللہ پاک سے توبہ کیا کروں گا، روزانہ میں معافی مانگا کروں گا۔ کسی سے دل میں بغض رکھنے کا مسئلہ ہے، بغض رکھنے کے مسئلے کو حل کر لیا جائے کہ اللہ پاک سے میں نیت کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میں دل کو روزانہ صاف کر کے سویا کروں گا، کہ میرے دل میں جب میں صبح اٹھوں تو کسی کی طرف سے کوئی برائی، کوئی کینہ، کوئی کپٹ میرے دل میں نہ ہو۔ حسد کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے نیت کر لی جائے کہ میں لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر ان سے چھن جانے کا جو میرے اندر ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ نیت کریں کہ بھائی اللہ پاک ہمارے لیے آسان کر دے اس بات کو کہ میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، اپنے اندر سے اس برائی کو نکالنا چاہتا ہوں، اللہ پاک میرے لیے آسان کر دے، میں کوشش کروں گا سال بھر کے میں حسد کی بیماری سے نجات پا جاؤں۔ تو یہ نیکیوں کے کرنے میں بھی ہر آدمی اپنے حال کو جانتا ہے، میں اپنے حال کو جانتا ہوں، ہر ایک اپنے حال کو جانتا ہے، تو نیکیوں میں بھی ایک نیکی کا اضافہ کر لیں، برائیوں کے چھوڑنے میں بھی ایک برائی کے چھوڑنے کی نیت کر لیں، رمضان سے اس کا آغاز کر لیں، سال بھر تک اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ شاید ہماری یہ ہجرت گناہوں کی طرف سے نیکیوں کی طرف ہجرت، معصیت کی طرف سے طاعت کی طرف ہجرت، یہی اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہمارے ہجرت کا ایک حقیقی ہجرت ہوتی ہے، اس ہجرت کا سفر شروع ہو کر کے اگر قبول ہو جائے تو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.